أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الإمام العسكري عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكم بتقوى الله صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد گیارہواں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا فقرہ ہے کہ اوصیکم بتقوى الله. ایک جو سب سے اہم بات ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے تعلق سے وہ یہ کہ ان حضرات کی وصیتوں کی طرف ہماری توجہ کم ہے. رسول خدا کی وصیت، امیر المومنین کی وصیت، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اور سید الشہداء کی وصیت، ان وصیتوں کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. اگر ہم ان وصیتوں کو پڑھیں ان حضرات کی شہادت کے مواقع پر تو یقیناً ایک بڑی تبدیلی، ایک نمایاں تبدیلی ہماری زندگیوں میں آ سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماہ محرم کا آغاز سید الشہداء کی وصیت سے کیا تھا. سید الشہداء کی وصیت کو ماہ محرم کے آغاز میں تقریباً 10 مجالس میں 6 مجالس میں تقریباً سید الشہداء کی وصیت کو وصیت کی شرح کرنے کی کوشش کی تھی. یہ جو 2 مہینے 8 دن کے جو ایام ہیں، ایام عزاداری، ایام غم، ایام سوگواری، یہ گزرنے کے بعد آج اور کل کا دن ہمارے لیے محاسبے کا دن ہے، اپنا جائزہ لینے کا دن ہے کہ ان 2 مہینے 8 دن میں ہم نے درسگاہ حسینی سے کیا حاصل کیا، درسگاہ حسینی سے ہم نے کیا سیکھا. ہم یہ کہتے ہیں مدارسنا منابرنا مدارسنا، چھٹے امام کا قول ہے کہ ہمارے منبر ہماری درسگاہیں ہیں، ہمارے منبر ہماری درسگاہ ہیں. جب ہمارے منبر ہماری درسگاہ ہے تو اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ان 2 مہینے 7 دن جو ہمارے سامنے سے گزرے، ان ایام میں ہم نے درسگاہ حسینی سے کیا حاصل کیا. درسگاہ حسینی سے اپنا جائزہ لینے کا دن ہے. آج کا دن، کل بھی عرض کر رہا تھا ایک مجلس میں، آج کا دن اور کل کا دن اپنا جائزہ لینے کا دن ہے کہ ہم نے کیا کسب کیا ان 2 مہینوں میں، ہماری معرفت کی سطح میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، ہمارے تقوی کی سطح میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ وصیت میں آپ سے عرض کر دوں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام حسین کا مقصد اصلاح قوم. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کتنی اصلاح ہو سکی ہے، ہماری ان دو مہینوں میں کتنی اصلاح ہم اپنی کر پائے ہیں. کیونکہ امام حسین نے خود صریح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ میں مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں مگر یہ کہ میں اصلاح امت چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم امت محمد میں ہمارا شمار ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کتنی اصلاح ہو سکی ہے، کس حد تک ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں ان ایام میں. اور پھر وہ اصلاح کا طریقہ کار بھی آپ نے معین فرما دیا کہ ارید ان آمرا بالمعروف و انہا عن المنکر. یہ اصلاح کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں نیکیوں کی دعوت دوں گا لوگوں کو اور برائیوں سے روکوں گا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک نیکیوں کو اختیار کیے ان ایام میں، اور کس حد تک برائیوں سے بچے رہے، اور کس حد تک لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے رہے، اور کس حد تک لوگوں کو برائیوں سے بچاتے رہے. کیونکہ سید الشہداء اپنا مقصد واضح بیان فرما رہے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف، یہ اصلاح کا جو طریقہ کار ہوگا وہ امر بالمعروف ہوگا. وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. نانا اور بابا کی سیرت کیا تھی؟ نانا اور بابا کی سیرت یہی اصلاح تھی، یہی امر بالمعروف اور یہی نہیں عن المنکر تھا. کہ اس کے بغیر قوموں کو چارہ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نیکیوں کی مسلسل دعوت دیتے رہنا اور برائیوں سے مسلسل روکتے رہنا، یہ سید الشہداء کا سب سے اہم پیغام جو آپ نے اپنی وصیت میں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا. اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سید الشہداء نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت حوالے کی کہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نیکیوں کی دعوت دوں، اور نہیں عن المنکر کروں، برائیوں سے روکوں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. اور نانا اور بابا کی سیرت کیا تھی؟ یہی اصلاح. دیکھیں پانی اگر جم جائے کہیں تو پانی میں سڑن پیدا ہو جاتی، پانی فاسد ہو جاتا. اسی طرح اگر معاشروں میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل رک جائے تو معاشرے فاسد ہو جاتے. لہذا معاشروں میں یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور عزاداری امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا سب سے اہم ترین وسیلہ ہے ہمارے پاس. عزاداری سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا نہیں ہے. عزاداری سب سے بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. اصلاح قوم کا پیغام، قوم سے برائیوں کو ختم کرنا اور قوم میں اچھائیوں کو نافذ کرنا، اور ہماری عزاداری اسی حد تک ہم کو، یعنی ہماری عزاداری اسی حد تک قبول ہے جس حد تک ہم نے مقصد حسین کی تکمیل کی ہے. جس حد تک بھی ہم مقصد حسین کے تکملے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی حد تک ہماری عزاداری قبول ہے. جیسا کہ نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس حد تک نمازی کی توجہ خداوند عالم کی طرف ہے، جس قدر توجہ ہے، جس حد تک توجہ ہے، اسی حد تک اس کی نماز قبول ہے. اسی طرح ان ایام عزاداری میں جس حد تک ہماری توجہ وصیت امام حسین، مقصد امام حسین کی طرف تھی، اسی حد تک ہماری عزاداری قبول ہے. اسی حد تک فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اگر ہماری اصلاح نہیں ہو سکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقصد حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ وصیتیں، مشکل یہ ہے کہ کلمات معصومین ہمارے پاس مفقود ہیں، بیان نہیں کیے جاتے. امام کا کلام، اللہ کا کلام، رسول کا کلام ہمارے درمیان مفقود ہے، بیان نہیں کیا جاتا. اللہ کا کلام ہمارے درمیان بیان نہیں کیا جاتا، رسول کا کلام ہمارے درمیان بیان نہیں کیا جاتا، امام کا کلام ہمارے درمیان بیان نہیں کیا جاتا. اگر بیان کیا جاتا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اگر بیان کیا جاتا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. کیونکہ ہم کو دور رکھا گیا، اللہ کے کلام سے دور رکھا گیا، رسول کے کلام سے دور رکھا گیا، معصوم اماموں کے کلام سے ہم کو دور رکھا گیا. اور اگر ان کے کلام پر عمل ہو جاتا تو یہ بدبختی اور نخبت ہماری قسمت میں نہ ہوتی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو المختصر سید الشہداء کے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں میں اچھائیوں کو نافذ کرنا، برائیوں سے روکنا، اور سیرت نبوی اور سیرت علوی کو زندہ کرنا، سیرت نبوی کو زندہ کرنا، سیرت علوی کو زندہ کرنا. اور سیرت نبوی و علوی بھی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب آئیے گیارہواں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کی شب شہادت ہے، آپ کی وصیت کو ملاحظہ کرتے ہیں. عرض کیا، یہ وصیتیں جو رسول خدا کی وصیت یا امیر المومنین کی وصیتیں جو نہج البلاغہ میں ہیں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اس زمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ تا قیامت ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ وصیتیں تھیں. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ میرا نوشتہ حسن اور حسین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جس تک بھی یہ پہنچ جائے. جس شخص تک بھی یہ لکھی ہوئی بات پہنچ جائے، میری یہ وصیت ان لوگوں کے لیے، یعنی کسی خاص زمانے کے لیے معصوم کی وصیت نہیں ہے. اسی طرح گیارہویں امام کی بھی وصیت، خود وصیت کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ وصیتہ لشیعتہ، حضرت کی وصیت ان کے شیعوں کے لیے. کیا فرماتے ہیں، پہلا فقرہ دیکھیں آپ، اور پھر امیر المومنین کا پہلا فقرہ نہج البلاغہ میں دیکھ لیں. اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی وصیت کا پہلا فقرہ بھی یہی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ. تقوی جو ہے وہ وقایہ سے ہے، وقایہ، وقایہ یعنی بچنا، کسی چیز سے بچنا، اپنی روح کو گناہ کی آلودگیوں سے بچانے کا نام تقوی ہے. اپنی روح کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے، یہ تقوی ہے. اور اگر تقوی ہمارے پاس ہوتا اور تقوی اگر کسی معاشرے میں حاکم ہو جائے تو وہ معاشرہ کبھی بدبختی کا شکار نہ ہو، کیونکہ تقوی حاکم نہیں ہے معاشروں میں، معاشروں میں تقوی حاکم نہیں ہے. تقوی کی طرف بلانے کا رواج نہیں ہے جس کی طرف سے یہ تمام بدبختی ہے. تقوی اس احساس ذمہ داری کا نام ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہے. مسلمان اولاً بیکار اور انسان کو بیکار خلق نہیں کیا گیا ہے، با مقصد خلق کیا گیا ہے انسان کو. انسان کو جو خلق کیا گیا ہے با مقصد، وہ بیکار خلق نہیں کیا گیا، ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا. قرآن مجید میں ان مقاصد کا ذکر ہو چکا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے خلقت، مقصد خلقت انسانی کیا ہے، قرآن مجید میں وہ مقصد واضح ہے. کہیں یہ کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. کہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا تاکہ ان کو آزمائیں اور ان میں سے جو احسن عمل ہے وہ نکل کر سامنے آئے، ان میں سے جو احسن عمل کرنے والا ہے، جو احسن ہے وہ باہر آئے. تو آج کہیں آزمائش کو بتلایا گیا مقصد خلقت، کہ انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آزمایا جائے. کہیں یہ بتلایا گیا کہ عبادت، اللہ کی عبادت مقصد خلقت انسان ہے. تو گناہوں سے روح کی حفاظت، اور انسان کو بیکار فضول خلق نہیں کیا گیا بلکہ مقصد، با مقصد زندگی گزارنا ہے، با مقصد. اور با مقصد زندگی تقوی کے سائے میں ہی ممکن، انسان بغیر تقوی کے با مقصد زندگی گزار نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. علماء نے روایتوں سے تین مراحل تقوی کے بیان کیے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان صحیح عقیدے اپنائیں، انسان صحیح عقیدوں کو اپنائیں. صحیح عقیدوں کو اپنانے کے نتیجے میں اپنے نفس کو عذاب ابدی سے بچا لیں. اس کا مطلب یہ، صحیح عقیدے، آج جو بد اخلاقیاں یا بدعمالیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدوں میں بگاڑ آ گیا ہے. اگر عقیدے صحیح ہوں تو عمل صحیح, عمل صحیح ہو تو اخلاق صحیح. بگڑے ہوئے اپنے نفس کو عذاب ابدی سے بچا لے انسان صحیح عقیدوں کو اپنا کر, کیونکہ صحیح عقیدہ ہی صحیح عمل کا ضامن ہے اور صحیح عمل صحیح اخلاق کا ضامن ہے. اگر کوئی بد اخلاق ہے تو سمجھ لو وہ بد عقیدہ ہے, اگر کسی کا اخلاق خراب ہے تو سمجھ لو اس کا عقیدہ خراب ہے, کیونکہ ریشہ عقیدے میں ہے. دوسری بات, انسان ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے, ہر قسم کی معصیت, چاہے وہ ترک واجب کی شکل میں ہو یا انجام معصیت کی شکل میں ہو. تقوی کا دوسرا مرحلہ, پہلا مرحلہ عذاب سے بچ جائے, اپنے نفس کو عذاب سے بچا لے صحیح عقیدوں کو اپنا کر. دوسرا مرحلہ, صحیح عمل انجام دے کر, یعنی واجبات کو ترک نہ کرے اور معصیت کو انجام نہ دے. یہ تقوی کا دوسرا مرحلہ. تقوی کا تیسرا مرحلہ, جو بھی غیر حق ہو اپنے دل کو غیر حق سے کاٹ لے, اپنے دل کو غیر حق سے کاٹ لے, اپنے دل کو غیر حق چیزوں میں مشغول ہونے نہ دے. اس کو کہتے ہیں تقوی خاص الخواص, خاص لوگوں کا تقوی. جس طرح سے عرض کیا, نماز عام لوگوں کی نماز, خاص لوگوں کی نماز, عام لوگوں کا روزہ خاص لوگوں کا روزہ, عام لوگوں کی توحید خاص لوگوں کی توحید, اسی طرح سے عام لوگوں کا تقوی اور خاص لوگوں کا تقوی. خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی غیر حق کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی غیر حق ان کو اپنی طرف مشغول نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اسی لیے کیا کہا گیا, جب بھی جمعے کی نماز برپا کرو تو ہر دو خطبوں میں نمازیوں کو تقوی کی طرف دعوت دو, کیونکہ ہفتے بھر کی مصروفیتیں انسان کو گناہوں سے آلودہ کر دیتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہر جمعے کی نماز, ہر ہفتے جو جمعے کی نماز برگزار کی جاتی ہے, ہر ہفتے میں یہ بات, ہر جمعے میں یہ بات پہنچائی جائے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, گناہوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو. اور یقین جانیے کہ تقوی ہمارے معاشرے سے اٹھ چکا ہے, تقوی معاشرے سے ختم ہو چکا ہے, یعنی تقوی ختم ہے, ناپید ہے تقوی. اگر تقوی ہو تو یہ بدبختیاں نہ ہوں, اگر تقوی حاکم ہو معاشرے پہ. اور مسلمان معاشرے کا امتیاز ہی یہی ہے کہ مسلمان با تقوی ہو, مومن متقی ہو. متقی بننا ایک مرحلہ ہے, متقی باقی رہنا دوسرا مرحلہ ہے. متقی شاید بن جانا آسان ہے, لیکن متقی باقی رہنا اور متقی اس دنیا سے اٹھنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے, ایک سخت مرحلہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم کو آسانی سے مل جائے, بغیر پڑھے لکھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں امتحانوں میں, بغیر محنت کرے کہ ہم کو دولت حاصل ہو جائے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کوشش اور محنت کیے کہ ہم کو تقوی حاصل ہو جائے, ممکن نہیں ہے. بغیر کوشش کے, بغیر محنت کے کوئی شخص تقوی تک نہیں پہنچ سکتا. تقوی کے لیے میں سمجھتا ہوں تقوی کے لیے تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جتنا دنیاوی امور کو کسب کرنے کے لیے محنت لگائی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے, تقوی کو اس سے دگنی محنت کرنی پڑے گی حصول تقوی کے لیے. اور تقوی پر باقی رہنے کے لیے, متقی باقی رہنے کے لیے یقین جانیے محنت کی ضرورت ہے, صحیح کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے. بغیر اس کے انسان متقی باقی نہیں رہ سکتا. انسان کو اگر متقی رہنا ہے تو مسلسل کوشش کرنا ہے, مسلسل کوشش کرنا ہے, مسلسل گناہوں سے نبرد آزما ہونا ہے, تب جا کے انسان تقوی کی منزل پر فائز ہوتا. تب اس کو حق ہے کہ میں امام المتقین کا ماننے والا ہوں, تب جا کے وہ دعویٰ کرے کہ میں امام المتقین کا ماننے والا ہوں. تقوی نہ ہو تقویٰ ضروری ہے انسان کی زندگی میں. ہر جمعے میں, ہر جمعے کے خطبے میں یہ کہا جائے, عید کے خطبوں میں یاد دلایا جائے مسلمان کو کہ تقویٰ اختیار کرو, پرہیز کرو گناہوں سے, گناہوں سے بچو. ضروری ہے یہ. اگر ایک معاشرہ 100% بھی متقی بن جائے, اس معاشرے میں بھی تقوی کی وصیت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی معاشرہ 100% بھی متقی اس معاشرے میں پائے جاتے ہوں, تب بھی لغزش کا خطرہ ہے, تب بھی ہر وقت جب بھی موقع مل جائے, کوئی مناسبت آ جائے, اس معاشرے کو تقوی کی طرف بلانا ضروری ہے. اور اگر تقوی نہ ہو تو پھر تمام بدبختیوں کی جڑ بے تقوی. انسان کے اندر تقوی نہیں ہے, انسان کا قلب, انسان کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے, جس طرف چاہے اس کو مشغول کر دیتا ہے. اور تقوی کی ضد ہے فجور. فجور, فجور یعنی ہر ایک کے اکسانے پہ یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. کوئی چیز اس کو اکسا دے, کبھی کوئی سین اس کو اکسا دے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی منظر اس کو اکسا دے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. فجور, فجور یعنی وہ چیز جو اکسا کر انسان کو آلودہ کر دے, انسان کو اکسا کر اس کو آلودہ کر دے, یہ فجور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. دوسری وصیت فرماتے ہیں والورع فی دینکم, تم اپنے دین میں ورع اختیار کرو. ورع, ورع کہتے ہیں پاک دامنی کو. دین میں ورع اختیار کرو, پاک دامنی, پارسائی اختیار کرو. وہ طاقت جو مسلسل انسان کو گناہوں سے رکنے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. گناہوں سے رکنے, اگر انسان کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے تو ایک طاقت اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے. وہ طاقت, اس طاقت کا نام ہے ورع, جو انسان کو جلدی گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتی, جلدی انسان لغزش نہیں کھاتا اگر اس کے پاس ورع آ جائے. ورع, اور جس کے اندر ورع آ جائے یعنی مسلسل ممارست, مسلسل ریاضت, گناہوں سے بچنے کی ریاضت, مسلسل جب وہ ریاضت کرنے لگتا تو فضائل کو کسب کرنے کے لیے اس کو زیادہ وقت نہیں لگتا, کمالات کو کسب کرنے کے لیے اس شخص کو زیادہ وقت نہیں لگتا جو مسلسل گناہوں سے بچتا رہتا ہے. وہ اشخاص جو گناہوں سے نہیں بچتے وہ کمالات تک بھی جلدی نہیں پہنچتے, حتیٰ دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ جو گناہوں سے نہیں بچتے, دنیاوی تعلیم ان کے سمجھ میں نہیں آتی, موٹی موٹی باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ گناہوں سے آلودہ ہے ان کا ذہن, گناہوں سے آلودہ ہے ان کا دل. لیکن جو اپنے دل کو, اپنے وجود کو گناہوں سے محفوظ رکھتے, وہ کمالات اور فضائل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتے. جب بھی کوئی کمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا, فوراً اس کمال کو حاصل کر لیتے, فوراً اس کمال تک پہنچ جاتے. اور ہماری خلقت کا ایک مقصد تکامل حاصل کرنا ہے, پرفیکشن, پرفیکشن, پرفیکٹ ہیومن بینگ, انسان کامل بننا ہے ہم کو. دنیا میں ہم کو جو بھیجا گیا انسان کامل بننے کے لیے بھیجا گیا. وہ تمام رذائل اور وہ تمام حیوانی صفتیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, ان سب کو چھانٹ کر, ان سب کو ختم کر کے اپنے وجود سے ہم انسان کامل بن جائیں, کمال یافتہ موجود بن جائیں, کامل انسان بن جائیں. اور حسد, کبر, تکبر, جتنے رذائل ہیں وہ سب ہم سے دور ہو جائیں. ورع کے نتیجے میں یہ ممکن ہے. اگر کوئی شخص ورع اختیار کر لے, تقوی اختیار کر لے, تقوی یعنی تقوی تو گناہوں سے بچنا ہے, لیکن ورع مسلسل گناہوں سے بچنا, مسلسل ممارست, مسلسل گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں ایک طاقت انسان کے اندر آ جاتی کہ وہ طاقت اس کو جلدی پھر کسی گناہ کی طرف اکسا نہیں سکتی. یعنی کوئی بھی شے اس کو پھر گناہ کی طرف لے کے نہیں جا سکتا, جلدی وہ گناہ کے جھانسے میں نہیں پھنستا. فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے ہاتھ میں اس طرح سے نہ ہو جاؤ جس طرح ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جس طرح سے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, تم شیطان کے ہاتھوں کا ایسا کھلونا نہ بن جاؤ, بلکہ یوسف کی طرح شیطان پر حملہ کرو.
نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, آواز بلند صلوات.
ورع حاصل کرنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں. اگر ہم اپنے اعضاء و جوارے کو قابو میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں، اپنے کانوں کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے اعضاء و جوارے کو اگر قابو میں رکھیں تو ورع حاصل ہوگا، کیونکہ ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے جو سن رہے ہیں، زبان سے جو بول رہے ہیں، ہاتھوں سے جو کر رہے ہیں، پیروں سے جو کام انجام دے رہے ہیں، اس کا اثر سیدھے قلب پر ہوگا. اور اگر ایک بار انسان کا قلب آلودہ ہو جائے گناہوں سے اور پھر آلودہ ہوتا چلا جائے تو پھر ایسے انسان کا پلٹنا مشکل ہے، سخت ہے، پھر کافی محنت کرنی پڑے گی اس کو پلٹ کر آنے کے لیے. تو لہٰذا پہلے مرحلے میں یہ آنکھوں کی کھڑکی کو بند کر لیا جائے، پہلے مرحلے میں کانوں پر ڈھکن لگا لیے جائیں، پہلے مرحلے میں زبان پر قابو پا لیا جائے، اور اگر یہ جو کر لے، اپنے اعضاء و جوارے پر جو قابو حاصل کر لے، ایسا شخص پہلے تقویٰ کی منزل پر پہنچے گا، پھر ورع حاصل ہو جائے گا اس کو، پھر کوئی اکسانے والی چیز اس کو جلدی گناہ کی طرف لے کر نہیں جا سکے گی. آج معاشرے کا حال دیکھیے آپ، جہاں چلے جائیے ایک فحش سین آپ کے سامنے ہے. جہاں چلے جائیے، خریداری کے لیے مارکیٹ چلے جائیے، گھر میں چلے جائیے، گھر کے باہر چلے جائیے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی شے موجود ہے جو انسان کو گناہ پر اکسائے. لیکن مسلسل ممارست اگر انسان کرتا رہے، مسلسل اگر اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتا رہے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، تو پھر ایسا شخص ورع حاصل کر لے گا، اور جس کو ورع حاصل ہو جائے گی پھر کوئی گناہ جلدی اس کو اپنی طرف رجھا نہیں سکے گا، دنیا کا کوئی گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکے گا جس کو ورع حاصل ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے. والاجتہاد للہ وصدق الحدیث. آگے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے صحیح و کوشش کرو، اجتہاد للہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں صحیح کرو، کوشش کرو، وصدق الحدیث، اور سچائی کو اپنا شعار بناؤ، سچائی کو اپنا شعار بناؤ. گیارہویں امام کی وصیت کے فقرے ہیں، سچائی کو اپنا شعار بناؤ. والاجتہاد للہ، تقوی اور ورع یوں ہی حاصل نہیں ہوگا، اجتہاد کرنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اور جد و جہد معمولی کوشش کو نہیں کہا جاتا، معمولی کوشش کو جد و جہد اور اجتہاد نہیں کہا جاتا، بلکہ مسلسل کوشش اور جان توڑ کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے. جان توڑ کوشش انسان کرے، انسان محنت کرے، مشقت کر کے یہ مقام پر انسان فائز ہو. وصدق الحدیث، اور تم اپنی گفتار میں سچائی اختیار کرو. عام حالات میں سچ بولنا سب کے لیے ہے، سب کے لیے ممکن ہے کہ عام حالات میں ہم سچ بولیں، لیکن خاص حالات میں سچ کو اپنا شعار بنانا آسان نہیں ہے. سخت حالات میں، پریشان کن حالات میں، بحرانی حالات میں سچ کو اپنانا آسان کام نہیں ہے. عام حالات میں تو سبھی سچے ہیں، کوئی انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، لیکن سخت ترین حالات میں سچ کو اپنا شعار بنانا سخت کام ہے. وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. جس سے تم نے امانت لے رکھی ہے اس کو اس کی امانت واپس کر دو، اور جس نے تمہارے پاس امانت رکھائی ہے، چاہے وہ نیک شخص ہو یا فاجر شخص ہو، بد شخص ہو، اس کی امانت اس کو واپس کر دو. بعض باتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ اس میں ایمان کو شرط نہیں رکھا گیا ہے. اگر والدین کافر بھی ہیں ان کا احترام کرو، والدین اگر کافر بھی ہیں ان کا احترام کرو، یہاں پر ایمان شرط نہیں ہے. ہاں، ان باتوں میں ان کی پیروی مت کرو کہ وہ گناہ کی طرف اگر بلائیں یا شرک کی طرف تم کو دعوت دے، تو ان باتوں میں ان کی پیروی نہ کرو، لیکن تمام باتوں میں ان کی اطاعت کرو اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھو. تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کافر والدین کا بھی احترام کرو، تو اگر مسلمان اور مومن والدین ہیں تو ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. تو بعض چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جن کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اگر تم کسی کافر کو وعدہ کر دو، وعدہ خلافی نہ کرو. اگر کافر سے تم کچھ وعدہ کر لو تو پھر اس کی وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ وفا کرو، وعدہ وفا کرو. اور پھر امانت، تیسری چیز ہے امانت. کافر والدین کا احترام کرو، اگر کافر سے بھی وعدہ کر لو تو وفا کرو، اور اگر کسی کافر نے تمہارے پاس امانت رکھائی ہے تو اس کو اس کی امانت واپس کر دو. امانت کو لوٹا دو. اور امانت صرف کوئی چیز رکھوانا نہیں ہے, اللہ کی کئی امانتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ کی ایک سب سے بڑی امانت ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی حیات ہے, اس کی دی ہوئی صحت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کا استفادہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی حیات, یہ عمر جو ہم کو دی گئی ہے, اس عمر کا کیا استفادہ ہم کر رہے ہیں؟ اگر اس عمر کا صحیح استفادہ کر رہے ہیں تو ہم اس امانت کو ادا کر رہے ہیں, والا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. یہ اولاد جو ہم کو دی گئی ہے اللہ کی امانت ہے, اور اگر اس اولاد کی صحیح تربیت ہم نہ کریں تو امانت میں خیانت ہے, امانت میں خیانت ہے. علم جو ہمیں دیا گیا ہے, اس علم کا اگر صحیح استفادہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ علم خیانت ہے. اگر اس علم کا صحیح استفادہ, علم امانت ہے, اہل تک پہنچا دو, جو اہل پاؤ اس تک پہنچا دو علم کو. امانت صرف وہ پیسے یا وہ کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کے پاس رکھا دی جائے, بلکہ جو بھی چیز اللہ نے ہم کو امانت کے طور پر دیا ہے ان کو, ان امانتوں کو ادا کرو, والا خائن کہلاؤ گے, امانت میں خیانت کرنے والے کہلاؤ گے. وطول السجود, اپنے سجدوں کو طول کرو, طول دو, اپنے سجدوں کو طولانی بناؤ. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز, نماز میں سب سے افضل رکن سجدہ. کہہ رہے کہ سجدے کو طول دو, سجدوں کو طول دو. جو لوگ سجدوں کو طولانی کرنے کی لذت کو جانتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں ہیچ ہیں. جو سجدوں کی لذت سے واقف ہے, سجدوں کو طولانی کرنے کی لذت سے واقف ہے, ان کے سامنے دنیا کی ہر لذت ہیچ ہے, ہر دنیاوی لذت ان کے سامنے ہیچ ہے جو سجدے کی لذت سے واقف ہے. وحسن الجوار, اچھے پڑوسی بن کے رہو, پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر پڑوسی کے لیے بھی قید نہیں کی گئی کہ پڑوسی کا مسلمان ہونا یا کافر ہونا ضروری ہے. حسن الجوار کہا گیا, جو بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کر رہے ہیں؟ فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ وہ سب کام ہیں جو رسول خدا نے ہم کو حکم فرمائے ہیں, یہ رسول خدا انجام دیتے تھے. یہ پورے امور بیان کرنے کے بعد, تقوی, ورا, پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک, اجتہاد للہ, اللہ کی راہ میں اجتہاد کرنا, اللہ کی راہ میں صحیح و کوشش کرنا, صدق الحدیث, سچائی کو اپنانا, یہ تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ رسول خدا کا حکم ہے, یہ وہ کام ہے جو رسول خدا خود انجام دیتے تھے. اور رسول وہ رسول ہے اس وقت تک, یعنی رسول خدا کی دو اہم صفتیں, ایک صفت یہ کہ رسول خدا نے اس وقت تک لوگوں کو کوئی پیغام نہیں دیا جب تک کہ خود اس پر راسخ ایمان نہیں رکھتے تھے, خود اس پر راسخ ایمان نہیں رکھتے تھے. اور جب ایمان اور کسی بات پر ایمان لا لیتے تھے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. دو صفتیں رسول خدا کی, پہلے تو آپ نے کبھی ایسی بات کی طرف امت کو دعوت ہی نہیں دی جس پر خود آپ کو محکم ایمان نہ ہو, محکم ایمان آپ کا نہ ہو. تو رسول خدا جا کر پھر گیارہویں امام کی اس وصیت میں جا کر یہ مل رہی ہے رسول خدا سے کہ یہ وہ سب امور ہے جو رسول خدا نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے. اور پھر سید الشہداء کی وصیت آپ دیکھیں, سید الشہداء کی وصیت یا امیر المومنین کی وصیت دیکھ لیں, تمام کی وصیت میں آخر میں جا کر سرا رسول خدا سے ملاتے ہیں. آخر میں جا کر اپنی باتوں کا سرا رسول خدا سے ملاتے ہیں اپنی تمام وصیتوں میں. آپ نے وہ سنا ہوگا نہج البلاغہ میں کہ رسول خدا اس حد تک ہم کو پڑوسیوں کے بارے میں ہم تاکید کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگے, ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ اب رسول خدا پڑوسیوں کے لیے ارث بھی مقرر کر دیں, میراث مقرر کر دیں. اور پھر خود سید الشہداء کی وصیت آپ دیکھ لیں سید الشہداء ابتدا میں کیا ہے؟ شہادتین، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق. رسول خدا کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں گواہ، میں حسین یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، اور محمد نے حق کو ایسے ہی پہنچایا جس طرح سے پہنچانے کا حق تھا. محمد نے اللہ کی طرف سے جو باتیں جس طرح سے پہنچانے کا حق تھا، تمام زحمتیں برداشت کر کے، تمام صعوبتیں برداشت کر کے محمد نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان وصیتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ائمہ کی وصیتوں کو نہ صرف پڑھنے سمجھنے بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان وصیتوں کو اپنی زندگی کا شعار بنانے کی ضرورت ہے. صرف پڑھ کر گزر جانا نہیں ہے یا سمجھ کر رہ جانا نہیں ہے، بلکہ عمل، اپنی عملی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں ان کو شعار بنانے کی ضرورت ہے، ان وصیتوں کو، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. تقوی، ورا، صدق الحدیث، اجتہاد للہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک، یہ تمام باتیں ہم سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ممبر سے یہ تمام باتیں بیان نہیں کی جا رہی ہیں. ان وصیتوں کو کتابوں میں بند رکھا گیا ہے، ان کو کتابوں سے باہر لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ممبر پر آنے والوں سے یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ گزارش معروضہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے ائمہ اللہ کا کلام، رسول کا کلام اور ائمہ کا کلام بیان کرو.
جو اسوہ رسول ہے
یہ تمام قربانیاں جو ائمہ علیہ السلام نے دی ہیں اسی دین کی خاطر. مسلسل میں دو تین روز سے یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا آخر زندہ کیوں ہے. واقعہ کربلا، دوسرے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، دوسری ظلم کی داستانیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام تاریخ کے سینے میں دفن ہو کر رہ گئی. لیکن واقعہ کربلا ایسا ہی ہے جیسے کل ہی رونما ہوا. کیا وجہ ہے اس کی؟ واقعہ کربلا کی زندہ و جاوید رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قیام جو سید الشہداء نے کیا ہے، یہ قیام للہ تھا، اللہ کے لیے یہ قیام کیا گیا تھا، اور اللہ کی ذات الباقی ہے، اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے جب تک اللہ کی وہ ذات باقی ہے وہ کام باقی ہے. اللہ کی ذات جب تک باقی ہے وہ کام باقی ہے.
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا. بآواز بلند صلوات
کربلا پر چونکہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور جس چیز پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر کوئی دوسرا رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا. جس چیز پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، صبغت اللہ جس پر چڑھ جائے، اس پر کوئی دوسرا رنگ غالب آ ہی نہیں سکتا. یہ قیام کربلا کا، یہ واقعہ کربلا کا آج تک زندہ و جاوید ہمارے درمیان موجود رہنا، یہ اس لیے کیونکہ سید الشہداء کا قیام للہ فی اللہ تھا، اللہ کے لیے تھا، اللہ کی راہ میں تھا. اور جو بھی قیام اللہ کی راہ میں، جو بھی قدم اللہ کی راہ میں اٹھایا جاتا، وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا. جب تک اللہ کی ذات باقی ہے وہ کام باقی. اللہ کے لیے جو قدم اٹھایا جائے، للہ، للہ جو کام کیا جائے، للہ جو نماز پڑھی جائے، للہ جو عزاداری کی جائے، للہ جو روزے رکھے جائیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. اور جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، یقینی طور پر اس کو مصیبتوں اور مصائب کا سامنا ہے. مصیبتوں اور مصائب کا سامنا ہے اس شخص کو جو اللہ کا نام لیتا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پس اب ان کو چاہیے کہ وہ استقامت سے کام لیں، وہ استقامت سے کام لیں. کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے یہ کہنا آسان نہیں ہے، یہ استقامت چاہتا ہے. شیبنی سورۃ الہود، رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں استقامت کا حکم ہے. فاستقم کما امرت، اے رسول جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا ہے استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، ڈٹے رہو. جب تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس بات پر ڈٹے رہو.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
آباد بلا
اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
اور خود رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہے سابقہ پیغمبروں میں، اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی. اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے. رسالت پہنچانا، پیغام پہنچانا سخت کام ہے. جب بھی یہ پیغام پہنچایا جائے گا مخالفتیں ہوں گی، مصائب اور شدائد ہوں گے، اور جو بھی اس پر استقامت دکھائے گا وہی کامیاب ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو بس ان کو استقامت دکھانا ہے، ڈٹے رہنا ہے. ان کو جو ڈٹے رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے. اور پھر سید الشہداء آخر وقت تک استقامت کی علامت بن گئے. سید الشہداء آپ مدینے سے لے کر کربلا تک کا سفر، کیسی استقامت سید الشہداء نے دکھائی. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. مدینے میں جو انکار بیعت آپ نے کیا تھا، کربلا میں نوک نیزہ پر سر بلند ہو گیا لیکن سر جھکا نہیں. نوک نیزہ پر سر بلند، سر کٹا بھی تو بلند ہو گیا، سر بلند ہو گیا لیکن سر جھکا نہیں. فاسق کی بیعت سید الشہداء نے نہیں کی. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے آنے والے نہیں، چاہے جتنی مصائب ان کو برداشت کرنے پڑے، چاہے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کی انی اس کو دیکھنی پڑے، وہ اپنے موقف پر استقامت دکھا رہا ہے. چاہے بازو برابر کا بھائی شان قلم کروا دیے جائیں اس کے، لیکن موقف سے پیچھے ہٹا نہ جائے. اور چاہے شش ماہ بچے کی لاش کو لے کر خیمے میں جانا پڑے لیکن موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پیچھے نہیں ہٹ. سید الشہداء ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے جیسے عاشور کا دن ڈھلتا جا رہا تھا سید الشہداء کے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. مورخین کا یہ لکھنا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کسی شخص کو کہ اس نے اتنے جنازے اٹھائے ہوں اور اس کے اندر اتنی ہمت موجود ہو اور اس کا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہو اور اس کے چہرے کی رونق میں اضافہ ہو رہا. ہم نے نہیں دیکھا، تاریخ نے نہیں دیکھا، حسین ابن علی کے علاوہ تاریخ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ اتنے جنازے اٹھائے اور پھر اس کی ہمت اتنی بلند ہو. بھوک اور پیاس کی عالم میں حسین ابن علی خدا کی قسم، پانی کی پیاس حسین ابن علی کو نہیں تھی، پانی کی پیاس حسین ابن علی کو نہیں تھی. نہ کبھی آپ نے مطالبہ کرا اشقیہ سے کہ مجھے پانی پلا دو، یہ حسین کی غیرت کے خلاف ہے کسی سے مطالبہ کرنا، آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. ہاں ایک چیز کی پیاس حسین کو موجود تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے آگے بڑھے، ہے کوئی جو ہمارے حرم رسول اللہ سے آ کر دفاع کرے. حسین ابن علی کو نصرت کی پیاس تھی، لبیک کی پیاس تھی حسین ابن علی کو، لبیک کی پیاس تھی. پانی کی پیاس حسین ابن علی کو کبھی اظہار نہیں کیا، حسین نے پانی کی پیاس کا کبھی اظہار نہیں کیا. اور پھر اتنے مصائب گزرے حسین ابن علی پر، اتنے مصائب گزرے، اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے پھر کربلا، اور پھر کربلا سے اب یہ قافلہ پہنچ رہا ہے مدینہ. جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا تو جناب ام کلثوم کی نگاہیں جیسے ہی مدینہ کی دیواروں پر پڑی تو مرثیہ آپ نے شروع کیا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ فرما، ہم جب یہاں سے چلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، اب ہم جو پلٹ کر کربلا سے جو آ رہے ہیں، نہ ہمارے مرد ہمارے ساتھ ہیں نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ فرما۔ چوتھے امام نے بشیر کو بلایا، اے بشیر ہم نے سنا ہے کہ تو بہت بڑا شاعر ہے، جا جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی منادی کر دے۔ بشیر پہنچا مدینے اور اس نے آ کر ندا کی کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ بے چین شخصیت تھی اس زمانے میں وہ تھی ام البنین، مادر عباس، ام البنین۔ جیسے ہی مادر عباس نے یہ سنا کہ حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے، مادر عباس نے بشیر سے یہ پوچھا، کیا بشیر اس وقت جب حسین کو قتل کیا گیا عباس زندہ تھا؟ عباس اس وقت زندہ تھا یا نہیں؟ تو بشیر نے کہا کہ اے ام البنین، عباس کے پہلے شان قلم کیے گئے، پھر حسین کا اثر قلم کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائه و تسلیما لامرہ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس ذکر قلیل کو قبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حضرت زینب کے روضے کی حفاظت فرما، جو جوان حضرت زینب کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم رکھ، رہبر معظم انقلاب اور سید مقاومت کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے حران، اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آمین۔